رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
لا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل جلاله، لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، رأيت في متون الدينية لو كان العقل رجلا لكان الحسن۔ ایک درود پر دے ملک محمد و آل محمد پر۔ علماء فاضل تشریف فرما ہے، آپ تمام برادران روزہ افطار کرنے کے بعد اس مقام پر جمع ہوئے ہیں، چند ایک جملات اس ماہ رمضان کے حوالے سے بیان کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں۔ جب یہ مہینہ آنے والا تھا تو سرکار قطبی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، وہ مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، وَسَعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّعَاتِ، اور جس کی ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، جس کے دن تمام دنوں سے افضل، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، وَسَعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّعَاتِ، جس کی ساعتیں، جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات تمام لمحات سے افضل۔ شہر ہوا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، وہ مہینہ کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت پر، یعنی آج جو آپ کو افطار کی دعوت دی گئی ہے نا ایک الہی تنظیم کی جانب سے، وہ دعوت بھی اسی دعوت کے صدقے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے عنوان سے تمام امت مسلمہ کو دی ہے۔ اور پھر اس مہینے کی فضائل کیا ہیں؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانسیں لینا بھی تسبیح ہے، وہ نومکم فیہ عبادہ، اور اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اور مجھے یہیں سے تبرکن اس نومکم فیہ عبادہ کو لینا ہے کہ یہ درست ہے کہ سونا عبادت ہے، آپ ایک سرد صلوات بھیج کر بھی ثواب کما سکتے ہیں، لیکن وہ نومکم فیہ عبادہ، جہاں جس مہینے میں سونا عبادت ہو، اس مہینے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آخری جمعے کو بیداری کا درس دیتے ہوئے یہ بتایا کہ جس ماہ میں تمہارا سونا عبادت ہے وہاں بیدار ہونا کیسی عبادت ہوگا۔ اور اس دن کو جمعۃ الوداع یعنی یوم القدس کے عنوان سے تعبیر کیا۔ پس میں بھی آپ سے خواہش کروں گا کہ افطار کے بعد یقیناً وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا انسان مزبحل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک صلوات کے ذریعے آپ پروردگار عالم سے توفیق طلب کریں اس بندے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ انشاءاللہ ہمیں مطالب بیان کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو سماعت کرنے میں، تو مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ عرض کیا میں نے کہ متون دینیہ میں ایک عبارت نظر سے گزری، بہت خوبصورت عبارت، جس میں سرکار سے منسوب ایک حدیث کو بیان کیا گیا، لو کان العقل رجلن، اگر عقل کسی شخص کی صورت میں مجسم ہو کر آتی، لکان الحسن، تو وہ عقل حسن ابن علی کی صورت میں ظاہر ہوتی، یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال عقل کو اس انداز سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے ایک بہت خوبصورت جانب ہماری توجہات کو مبذول کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے مختلف ائمہ کے مختلف القاب ہیں، مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتضیٰ کہتے ہیں، امام حسن مجتبی کو مجتبی کہتے ہیں، سید الشہداء کو سید الشہداء، امام سجاد کو عابد سجاد، حتی یہ لقب اتنا غالب آ گیا کہ اب ان کے نام کی جگہ کوئی سجاد کہتا ہے، کوئی عابد کہتا ہے، کوئی زین العابدین کہتا ہے، یہ تمام القابات ہیں۔ اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام کو باقر العلوم، امام صادق علیہ السلام کو صادق آل محمد۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ائمہ کے القابات ہیں کہ کہیں ان کو رؤوف کہا جا رہا ہے، کہیں عالم آل محمد کہا جا رہا ہے، کہیں صادق آل محمد کہا جا رہا ہے، کیا انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی عالم ہو؟ کیا انسان یہ سوچ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ ان میں سے صرف ایک ہی صادق ہو؟ کیا انسان کا تبادر اس طرف جاتا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی علم کو شگاف کرنے والے ہوں، علم کو پہنچانے والے ہوں؟ بلکہ یہ سب عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، سجاد بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، صادق القول بھی ہیں، صادق الوعد بھی ہیں، یہ ساری صفات ان سب میں موجود ہیں۔ کہ اچھا پھر کیا معاملہ ہے کہ ایک امام کو صادق کہا جا رہا ہے، ایک کو کاظم کہا جا رہا ہے، ایک کو رضا کہا جا رہا ہے، ایک کو رؤوف کہا جا رہا ہے، مثلا امام رضا کہو، امام رؤوف بھی کہتے ہیں، عالم آل محمد بھی کہتے ہیں، اور بقیہ ائمہ کے دوسرے القاب ہیں، کیا ان میں یہ صفت زیادہ ہے جو ان کو عالم آل محمد کہا گیا ہے، رؤوف کہا گیا؟ کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں یہ صفت زیادہ ہے، کیونکہ صفات بھی ان میں پروردگار عالم نے مساوی رکھی ہیں۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے کہ ایک کو صادق کہا جا رہا ہے، ایک کو عالم کہا جا رہا ہے، مثلا امام حسن مجتبی کو کریم آل محمد کہا جا رہا ہے، جبکہ سب کے سب کریم ہیں، مگر ان کو کریم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا کہ ان کی کریمی کا ظہور ہوا ہے، یعنی ان کی کریمی لوگوں کے سامنے آشکار ہوئی ہے، امام رضا علیہ السلام کا علم لوگوں کے سامنے آشکار ہوا، امام کاظم علیہ السلام کا کاظم الغیظ ہونا لوگوں کے سامنے آشکار ہوا۔ کہ جو صفات لوگوں کے سامنے آئیں، جتنی زیادہ آئیں لوگوں نے اسی سے ان کو پہچانا، ہیں سب کے اندر صفات برابر۔ لہذا اب جب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لو کان العقل رجلن، یا شخصن، کہ اگر عقل کسی شخص کی صورت میں ظاہر ہوتی، لکان الحسن، تو وہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہوتی، تو اس کا مقصد ہے سب کے پاس وہی کمال والی عقل ہے۔ اور اس عقل کی تعریف میں جو معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، انشاءاللہ پھر کبھی خداوند متعال نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کریں کہ عقل ہے کیا، کون سی عقل ان کے پاس کہ جس سے یہ الہام لیتے ہیں۔ بس امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے سرکار نے اس انداز سے فضیلت کو بیان کیا۔ اور میں کل بھی ایک مقام پر بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں امام حسن و حسین علیہ السلام دونوں امام، جب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو اکثر مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کی فضائل ساتھ بیان کیے ہیں۔ قال حسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، دونوں قیام کریں تو بھی امام ہیں، دونوں بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں۔ درود پڑے گا بلکہ محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اکثر مقامات پر آپ کو فضائل دونوں کے ساتھ نظر آئیں گے، اگر دوش پر سوار ہوئے تو دونوں سوار ہوئے ہیں، لعاب فیض رسول خدا کو کشید کیا ہے تو دونوں نے کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے نیچے آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو دونوں کو دے رہے ہیں، اگر میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو دونوں جا رہے ہیں۔ بہت سارے فضائل آپ کو ان دونوں ہستیوں کے مشترک نظر آئیں گے، مگر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مظلوم تاریخ ہیں کہ جب امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ تاریخ میں مشاہدہ کریں گے تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی تہمتیں تاریخ میں لگائی گئی ہیں کہ جس کا انسان سلیم الفطرت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس وقت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کثیر رقم خرچ کی گئی، لوگوں کو خریدا گیا، قلمدانوں کو خریدا گیا کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کچھ چیزیں تاریخ کے اندر ثبت ہو جائیں۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ابتدا سے لے کر وقت رحلت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے یکساں رہا۔ آغوش میں لیتے، کمسنی عالم ظاہر میں جب کمسن تھے بوسا دیتے، لعاب فیض اپنا ان کے دہن میں دیتے، اس کے ساتھ ساتھ کبھی ان کو دوش پر سوار کرتے، کبھی امام حسین کو دوش پر سوار کرتے اور دیگر محبت کے طریقے۔ پس یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانان جنت کا سردار قرار دے رہے ہیں تو دونوں کو قرار دے رہے ہیں۔ وہ حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کل میں ایک مقام پر بیان کر رہا تھا کہ کیوں ہمارے معاشرے میں، ابھی گفتگو یہ نہیں ہے کہ کس طرح سے جشن منایا جانا چاہیے، کس طرح سے نہیں، ابھی تو گفتگو یہ ہے کہ کیوں ہمارے معاشرے میں امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن اس انداز سے نہیں منایا جاتا جس انداز سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، ممکن ہے کہ کچھ دوستان آ کر مجھے کچھ تہمتوں کی جانب متوجہ کریں کہ مثلا فلاں شخص نے فلاں مقام پر یہی بات کہی تھی، آپ نے اس کے بعد کی تائید کر دی۔ آغا جان، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرزند رسول خدا ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اگر ہمارے پاس نہ ہو کہ وہ امام برحق ہیں تو یقیناً ہم شیعہ نہیں کہلائیں گے۔ لہذا عظمت کے اعتبار سے تو ہم دونوں کے فضائل کے معترف ہیں، ان دونوں کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، مگر عملی اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا تھا، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت کیا تھی۔ مقام معظم رہبری نے اس سلسلے میں کافی کام کیا۔ شیخ راضی آل یاسین کی کتاب صلح الحسن کا ترجمہ، اتنا بڑا فقیہ جب بیٹھ کر کسی کتاب کا ترجمہ کرے تو اس کتاب کی اہمیت و عظمت خود ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اگر ترجمہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس کے اندر اہم مطالب موجود ہیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کی شرائط کیا تھے، نکات کیا تھے، اور ان شرائط و نکات کے ساتھ ساتھ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی کیوں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب آپ کو مقام معظم رہبری کی مل جائے گی، مجھے نہیں پتا اس کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، دو امام مجاہد۔ اس میں رہبری نے یہ بیان کیا ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کی حیات پاکیزہ مجاہدانہ تھی، دونوں نے جہاد کیا۔ اور ان خطبات میں رہبر نے فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام واقع ہی نہ ہوتا اگر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل نہ ہوتی۔ پھر 250 سالہ انسان میں آپ کو تفصیل سے یہ بحث مل جائے گی حلقہ سبم میں، کہ جس میں مقام معظم رہبری نے بتایا کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کا انداز کیا تھا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، یہ سب کے سب، ان سب کے سب کی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ اگر تلوار چلاتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ حقیقت محمدیہ کارفرما ہے، اگر یہ سل کرتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھ جائیے کہ حقیقت محمدیہ کار فرما ہے، اگر یہ ممبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھ جائیے حقیقت محمدیہ کار فرما ہے، اگر علم کلام کو بیان کرے، علم فقہ کو بیان کرے، جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت محمدیہ، یعنی اصل ایک ہے۔ اسی لیے کہا اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے۔ رہبر اعظم فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاد کیا اس جہاد کا انداز کیا تھا؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہوئے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، لوگ بیعت کے لیے آگے بڑھے، اور یہ بات برادران اہل تسنن ہمارے سنی بھائیوں کو بھی شاید باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جب خلفائے راشدین کی فہرست وہ تیار کریں تو چار پر آ کر اکتفا نہ کریں، خود ان کے بزرگان نے بھی پانچ افراد کو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل کیا جس میں ایک امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ اموی سکوں کا اثر دیکھ رہے ہیں، اثر یہ ہوا کہ وہاں چار پر آ کر رک گئے اور پھر وہاں سے صلاحیت کر کے بعض حلقوں میں کہ جو شاید ان کی عظمت کے معترف بھی ہوں وہاں پر بھی آپ کو وہ جوش و ولولہ اس انداز سے نظر نہیں آ رہا گا۔ یہ اثر ہوتا ہے مال کا، کیونکہ اس اثر میں جتنے اس زمانے میں جتنے افراد زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اموی سکوں سے کوئی فیض نہیں اٹھایا، لیکن جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کے اثرات آج تک دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ذمہ داری ہے کہ ہم اس منفی پروپیگنڈے کو توڑیں، بتائیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیا تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امن کا عنوان لگا دینا، آپ دیکھتے ہوں گے ولادت میں، شہادت میں امام کے نام کے ساتھ کسی اور لقب کے ساتھ، مثلا امن کا دائی یا اور دیگر عناوین چسپا کر دیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے؟ کیوں صرف امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ بعض چیزوں کو دقت سے دیکھنا چاہیے، ہر امام امن کا خواہاں ہے، بلکہ اگر امام کے حوالے سے بات کی جائے نا، امام نہ جنگ پسند ہوتا ہے نہ امن پسند ہوتا ہے، امام حق پسند اور حق شناس ہوتا ہے، جو کام اس کی ذمہ داری اور وظیفہ اس کو انجام دیتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے جن کو ہم خوارج سے تعبیر کرتے ہیں، کہا کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے کہا کہ اگر تمہیں میری بیعت کرنی ہے بغیر کسی شرط کے بیعت کرو، میں قیام کروں گا تو میرا ساتھ دو گے، میں بیٹھوں گا تو تم بھی بیٹھو گے۔ بالآخر لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امام نے اس جنگ کو جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے، دیکھیں امام کا دوسرے امام سے ربط اور تعلق دیکھیے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت سے پہلے ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اس جنگ کے ذریعے ایک بڑے فتنے کو سرکوب کرنا تھا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، دشمن نے یہ سوچ کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروایا تھا، توجہ رکھیے گا، یہاں سے اپنے جوانوں کی توجہات کا طالب ہوں، دشمن نے یہ سوچ کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروایا تھا کہ شاید مقصد علی ابن ابی طالب یہیں پر آ کر رک جائے گا، لیکن مقصد رکا نہیں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو جمع کیا، نخیلہ میں پڑاؤ پڑا، نخیلہ میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر کا پڑاؤ ڈلوایا وہ کس لیے تھا؟ جنگ کے لیے تھا۔ یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً صلح کے خواہاں نہیں تھے، یہ صلح بعد میں کچھ حالات کی وجہ سے ہوئی۔ کیا حالات تھے؟ بدر کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، علماء فاضل تشریف فرما ہیں، آپ بار بار ان مسائل کو سنتے رہتے ہیں، کیا حالات ہوئے کہ امام جنگ کے لیے نکلے ہیں لیکن اس کا نتیجہ صلح کی صورت میں آ رہا ہے۔ اچھا خود یہ صلح کیا تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ مطرح ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے کہ خود صلح کیا تھی. آیا صلح کے یہ معنی تھے کہ تم جو کرو میں اس سے راضی ہوں, یا صلح کے یہ معنی تھے کہ مد مقابل کا ہی حق تھا میرا حق نہیں تھا, یا صلح کے یہ معنی تھے کہ اب میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان تینوں میں سے کون سے معنی تھے صلح کے؟ آغا جان, صلح جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جنگ بندی, سیز فائر, آتش بس, صلح کے یہ معنی ہے. یعنی موقتاً اس کام کو ابھی یہاں روکا جا رہا ہے, اس کام کو فرصت ملتے ہی آگے بڑھایا جائے گا. اور پھر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صلح کی, لیکن کیوں کی؟ جب سردار, جب بہت سارے کمانڈرز بک گئے اور اس کے بعد دشمن نے جو جال بچھایا تھا وہ یہ تھا کہ اب حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں ایک طرف سے پروپیگنڈا کیا کہ آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام امور انجام پائے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمائے مبارک کے نیچے سے مصلی کھینچا گیا, قالین کو کھینچا گیا اور دیگر مصیبتیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرنے پڑی. دوسری طرف امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف ایک راہ اپنی دانش میں چھوڑی تھی کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اب جب جنگ کے لیے آئیں گے تو ہم اس سے بہترین فائدہ اس طرح سے اٹھائیں گے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا اسیر کر لیا جائے گا. ان دونوں صورتوں میں ہوتا کیا؟ ان دونوں صورتوں میں اسلام ناب محمدی, حقیقی اسلام کا چہرہ آج ہمارے سامنے نہ ہوتا. دیکھیں معاملہ صرف صلح کا اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ امام کو صرف اپنی جان بچانی تھی. امام کبھی بھی اس طریقے کی فکر نہیں رکھتا. اگر جان دینا اسلام کے لیے فائدہ مند ہو تو امام میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. اگر جان بچانا اسلام کے لیے فائدہ مند ہو تو جان محفوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ اگر لفظوں کو بدل دوں, اگر جان کا دینا اسلام کے نفع میں نہ ہو بلکہ دشمن کے فائدے میں ہو تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیسے؟ سید الشہداء کی شہادت تو بالکل بارز ہے نا, واضح ہے نا. شہید کربلا میں بھی ہوئے, شہید مدینہ میں رہتے تو بھی کر دیے جاتے, شہید مکہ میں اگر رہتے حج کو مکمل کرتے تو بھی کر دیے جاتے. تو کیوں آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں اور پھر مکہ چھوڑ کر عراق کی جانب جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مدینہ میں شہید ہوتے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا اور اس کا نقصان اسلام کو ہوتا. اگر مکہ میں شہید ہوتے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا اور نقصان اسلام کو ہوتا. لیکن کربلا میں, میدان کربلا میں, بے آب و گیا صحرا میں اپنی شہادت کو دے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اب میرا خون دینا اسلام کو فائدہ پہنچائے گا, دشمن کے چہرے سے نقاب کو پھینچ لے. یہی کام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. کیا کیا امام حسن مجتبی نے؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ لوگ امام کا ساتھ چھوڑ گئے, اور میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا, دوبارہ تبرکن بیان کر دوں, پانچ قسم کے لوگ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے جس لشکر میں شامل. پہلا گروہ وہ تھا کہ جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا, وہ مد مقابل سے صرف جنگ کے لیے آیا ہے, یعنی خارجی. انہی کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے کہ یہ کام حب علی میں نہیں ہو رہا, زمان زد خاص و عام ہے, ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. یہ امیر المومنین کی محبت میں امام حسن کا ساتھ نہیں دے رہے, یہ خود امام حسن کی محبت میں امام حسن کا ساتھ نہیں دے رہے, یہ چاہتے ہیں فریق مقابل سے, فرد مقابل سے, سامنے والے فریق سے فقط جنگ کریں. ایک گروہ یہ تھا. دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ چونکہ دارالخلافہ کوفہ سے شام منتقل ہو گیا تھا, اس تعصب میں آیا تھا کہ دارالخلافہ یہاں سے وہاں منتقل کیوں ہوا. رسول جعفریان صاحب نے پانچ گروہوں کی تقسیم کی ہے, بہترین تقسیم ہے اگر ہم اس کو سمجھ پائیں. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو پچھلی تین جنگیں ہوئی تھیں, جمل سفین اور نہروان, اس میں مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا تھا. یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو چاہ رہا تھا کہ جنگ کے ذریعے کچھ مال و متاع ہاتھ لگ جائے. چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو بزدل تھا, لوگوں کے تانوں سے بچ کر جنگ میں آیا تھا اور پہلے ہی گٹھ جوڑ کر لیا تھا کہ ہم جنگ میں آگے آگے نہیں جائیں گے, ہمیں اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں, ہم صرف اس میں حاضر ہو رہے ہیں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم بزدل ہو. یہ چار گروہ. پانچواں گروہ کون سا؟ مختصر تعداد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خالص پیروکار. اب اگر ان کے ساتھ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں جاتے قطعی تھا کہ سب شہید کر دیے جاتے، امام کو بھی یا تو شہید کر لیا جاتا یا اسیر کر لیا جاتا، اور پھر آج اس طریقے کا اسلام میرے اور آپ کے سامنے حقیقی صورت میں نہ آتا۔ عرض کر رہا تھا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ کو ادامہ دینے کے لیے، آگے دینے کے لیے امام حسن آگے بڑھے، صلح کی اس کی شرائط تحریر کروائیں، شرائط آپ کے اذہان میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ رکا، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کام کو آگے بڑھایا۔ کربلا میں سید الشہداء نے اسی کام کو آگے بڑھایا، کام ختم ہو گیا؟ کام ختم نہیں ہوا۔ آج بھی پرچم جو ہے نا گنبد کا وہ سرخ ہے، آج بھی پرچم جو ہے وہ سرخ ہے۔ میں اور آپ روز جمعہ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ عین الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کام ختم نہیں ہوا ہے، کام جاری ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے آپ اپنے وجود کا محاسبہ کروں کہ کہیں عبید اللہ ابن عباس بن کے سامنے نہ آؤں، دیکھنا یہ ہے۔ آج بھی کام جاری ہے، اس غیبت کے زمانے میں بھی کام ختم نہیں ہوا، کام وہی ہے مسلسل۔ آپ کو جو بار بار باور کرایا جاتا ہے نا، کربلا کے خون کا انتقام، کربلا کے خون کا انتقام، کربلا کے خون کا انتقام، تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اب کربلا کے وہ قاتل اس طرح سے تو موجود نہیں ہیں، انتقام کس سے لیا جائے گا؟ یعنی وہ فکر جو کربلا میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل تھی، جو فکر امام حسن کے مقابل تھی، جو فکر امیر المومنین کے مقابل تھی، جو فکر رسول اللہ کے مقابل تھی، اس فکر سے انتقام لیا جائے گا، اس فکر کو نابود کیا جائے گا، حق کی فکر غالب آئے گی۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کره المشرکون۔ پھر یہ دین غالب آ کر رہے گا چاہے یہ بات مشرکین کو ناگواری گزرتی رہے۔ بس جب ان تمام مطالب کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں امام علی تا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف علیہ السلام کسی ایک مکتب کے رہبر و رہنما و پیشوا نظر نہیں آتے۔ تو یہ تقسیم درست نہیں رہتی کہ جناب چونکہ میں شیعہ ہوں اس لیے ان کی مدہ سرائی کرتا ہوں۔ پھر جب اس نگاہ سے آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیں گے نا تو فرق نہیں پڑتا شیعہ ہوں یا سنی، حتیٰ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی مشرب مسلک مذہب دین سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اس دید سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو، ان کی سیاست کو، ان کی بصیرت کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آئے تھے۔ ہاں مگر انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس راہ پر جب محبت دل میں راسخ ہو جائے تو اس راہ پر گامزن نظر آئیں جس راہ پر یہ خود چل رہے ہیں، نہ یہ کہ میری راہ کچھ اور ہو، ان کی راہ کچھ اور ہو اور پھر بھی محبت کا دعویٰ کروں۔ بس عزیزان محترم، یہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب نے ولادت کے دن بھی گویا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھ دیے، لیکن امام حسن ایک مظلوم شخصیت ہے جن کو اس طرح سے نہیں پہچانا گیا جس طرح سے رسول اللہ پہچانوانا چاہ رہے تھے۔ کریم اہل بیت ان کی صفت کے اندر، ان کی ذات کے اندر اس صفت کا اتنا زیادہ ظہور ہوا کہ لوگوں نے کہا کریم آل محمد، یعنی ہر ایک شخص کریم ہے۔ لیکن آپ کو کریم کہا گیا، تین دفعہ اپنے پورے گھر کو راہ خدا میں دے دیا، پورے گھر کو۔ پورے گھر سے مراد کیا؟ گھر کا ایک ایک سامان آسان نہیں ہے آغا۔ میں ایک جگہ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آسان نہیں ہے، ہم اپنی الماری سے صرف اپنے لباس نکال کر بھی اگر دینا چاہیں تو 10 لوگ روکنے کے لیے آ جائیں گے، خود ہم سوچیں گے کہ سب دے دیا تو پھر کیا ہوگا۔ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دفعہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب دے دیا۔ کریمی کا عالم یہ تھا کہ ایک سفر پر امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور جعفر ابن عبداللہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن جعفر، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین کے ساتھ نکلے سفر میں، حج پہ جا رہے تھے۔ راستے میں مال گم ہو گیا، ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی وہاں، اسے کہا کہ ہم تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتے ہیں۔ باہر اس نے فرش لگا دیا، استراحت کی کچھ دیر، پانی پینا چاہا، کہا میرے پاس یہ چند بکریاں ہیں، اس سے دودھ دو لو اور اس کو پی لو۔ بھوک کا وقت ہوا، اس نے وہی قربان کر کے ذبح کر کے ان کو کھلا دی۔ اس کا شوہر آیا، اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ قریش سے بنی ہاشم سے کہا چند لوگ آئے تھے، ان کی میں نے ضیافت کر دی۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس مختصر تعداد میں بس یہی تھا؟ شوہر نے آ کر ملامت کیا۔ کچھ دن گزرے، ظاہراً ایسا احساس ہو رہا ہے، کچھ سال گزرے، یہ عورت مدینہ آئی۔ یہ بھول چکی ہے اس واقعے کو، امام حسن مجتبیٰ کو یاد ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، اس کے پاس گئے، کہا تم نے ہمیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا ہم وہی ہیں جو راستے میں ہمارا مال کھو گیا تھا، ہم تمہارے پاس آئے تھے، تم نے اپنی بکری کو ذبح کر کے ہمیں کھانا کھلایا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کو گھر لے کر آئے، 1000 کی غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تعداد میں گوسپند اس کو دیے، بکریاں دیں۔ اس سے کہا کہ میرے بھائی امام حسین کے پاس جاؤ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اتنی ہی ہدیہ کی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیجا، عبداللہ ابن جعفر نے بھی اتنی ہی عطا کی، یعنی ایک دی تھی ان لوگوں نے اتنی عطا کی۔ یہ کریمی تھی آئمہ معصومین علیہ السلام کی، یہ ظاہری کریمی، آغا دین کے لیے اپنے پورے وجود کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ بس دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ساتھ ساتھ ماہ رمضان ہے، بہترین فرصت ہے، اور اس ماہ رمضان میں بھی اعتکاف جیسی عبادت کی ایک فضیلت موجود ہے، استحباب موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے دوستان نے یہاں پر ٹیبل لگائی ہوئی، آپ میں سے جو افراد اعتکاف کے لیے رجسٹریشن کروانا چاہیں وہ دوستان سے رابطہ کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محفل کی تمام شرعی جائز حوائج قبول فرما۔ برادران نے اس محفل کو منعقد کیا اور ہر سال منعقد کرتے ہیں، پروردگارہ اس الہی تنظیم کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ مکتب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں رہتے ہوئے دین کی، مکتب کی، مومنین کی، مسلمین کی، انسانیت کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین۔